السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ جیسے کہ ہم علامات قیامت پڑھ رہے ہیں اور لاسٹ ٹائم ہم نے مجموعی طور پر فتنوں کے بارے میں پڑھا تھا، اب ان فتنوں سے بچنے کی کیا راہ ہو سکتی ہے یا ان فتنوں سے بچنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے، راہ نجات کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کی جو خبر ہمیں دی تھی وہ اس لیے نہیں دی تھی کہ ہم سن کر بس ہائے افسوس اور ہائے واویلا کرتے رہیں، نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ ہم ان فتنوں سے بچنے کی کوشش کریں اور ان اسباب کو اختیار کریں جس کی وجہ سے ہم ان فتنوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ فتنوں میں بلا وجہ انوالو نہیں ہونا چاہیے، یعنی جہاں فتنے ہوں اس کا سب سے بہتر طریقہ بچنے کا یہ ہے کہ وہاں پر جایا نہ جائے جہاں فتنے ہوں، اپنے آپ کو اس سے بچانے کی اور محفوظ رکھنے کی کوشش کی جائے۔ جو راستہ ہمیں بتایا گیا ہے وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے بتایا، اور اسی راستے پر چل کر ہم ان فتنوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو دعائیں ہیں، ہم کو ان تمام فتنوں سے بچنے کی دعائیں کرتی رہنی چاہیے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں۔ پھر وہ تدبیریں ہمیں اختیار کرنی چاہیے جس کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے یا تاکید کی ہے، یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جو طریقہ کار اختیار کیا تھا۔ احادیث میں جو فتنے بیان کیے گئے ہیں وہ دو قسم کے ہو سکتے ہیں اگر اس کو تقسیم کیا جائے تو، ایک ہے انفرادی انڈیویجول فتنے اور ایک ہے اجتماعی۔ انفرادی فتنے وہ ہیں جس کا تعلق انسان کی خود ذات سے ہے، مثلا اس کے بیوی بچوں سے یہ فتنہ ہو سکتا ہے، مال ہے، جان ہے، یہ تمام۔ اور اجتماعی فتنے وہ ہیں جو سوسائٹی سے تعلق رکھتے ہیں، معاشرے سے، جیسے کہ چوری ہے، ڈاکہ ہے، قتل ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے، یہ تمام چیزیں یہ اجتماعی فتنے ہیں۔ تو اب ان سے بچنے کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے؟ جیسے کہ ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے لیے اس کی بیوی، اس کے مال، اس کی جان، اس کی اولاد اور اس کے ہمسائے میں فتنہ ہے، یعنی یہ ساری چیزیں انسان کے لیے باعث آزمائش ہیں۔ نماز، روزہ، صدقہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ان فتنوں کو مٹا دیتے ہیں۔ یعنی آپ نے اسی حدیث میں اس کا مرض، یعنی ایک مرض بتایا اور مرض کا علاج بھی بتا دیا الحمدللہ۔ یہ تمام چیزیں انسان کے لیے آزمائش ہیں، فتنہ ہے، اور نماز، روزہ، صدقہ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ان فتنوں کو مٹا دیتے ہیں۔ تو پہلی چیز کیا ہوئی؟ نماز، دوسرا ہے روزہ، تیسرا ہے صدقہ اور چوتھا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اور آپ دیکھیں کہ ہم آرام سے نماز روزہ تو کر دیتے ہیں، صدقہ بھی الحمدللہ مسلمانوں میں ابھی بھی بہت جذبہ ہے کہ وہ انفاق فی سبیل اللہ میں بہت آگے ہیں ماشاءاللہ، سوائے چند لوگوں کو چھوڑ کے۔ ظاہر سی بات ہے ہر قوم میں اچھے اور برے دونوں افراد ہوتے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ میجورٹی یہی ہے کہ جو بہت انفاق میں آگے ہیں ماشاءاللہ۔ لیکن ایک چیز جو ہم بھول جاتے ہیں یا جس کو ہم بھلا دیتے ہیں یا جس کو ہم جان بوجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ بھلائیوں کا حکم دینا، بھلائیوں کو پھیلانا، معروف کا حکم دینا اور منکرات سے روکنا۔ یہ چیز کی وجہ سے آج آپ یقین جانے کہ آج مسلمان، یعنی امت مسلمہ جو آج تنزل کا شکار ہے، انحطاط کا شکار ہے، پستی کی طرف جا رہی ہے، یا اپنا وہ اعلی مقام جو وہ کھو بیٹھی ہے، وہ یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنا فرض منصبی فراموش کر دیا، بھلا دیا، یعنی بھلائیوں کے حکم دینے کا اور برائیوں سے روکنے کا۔ تو بہرحال بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے لیے چھوٹی چھوٹی معمولی چیزیں بھی آزمائش بن جاتی ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بڑی بڑی آزمائش بھی آ جائے تو وہ استقامت کا پہاڑ ثابت ہوتا ہے۔ خوشیاں ہیں، غمی ہیں زندگی میں، دکھ سکھ ہے، عہدے ہیں، بعض اوقات غربت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ اس سے بھی انسان آزمائش میں پڑ جاتا ہے، بعض اوقات صحت کا اچھا ہونا بھی آزمائش کا باعث بن جاتا ہے، اور بعض اوقات بیماری بھی آزمائش کا باعث بن جاتی ہے۔ کاروبار ہیں، اولاد ہے، ایون انسان کی خود کی جان بھی آزمائش ہے۔ اب کیا کرے انسان؟ کہ اس کے جو نیک عمل ہے اس پر وہ کنسنٹریشن کرے، نماز روزے کو پابندی سے ادا کرے، صدقہ اور خیرات ادا کرے، صبح شام کے اذکار پڑھے، تلاوت قرآن، والدین کے ساتھ حسن سلوک، صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کے ساتھ یتیم اور بیواؤں کی سرپرستی کرے، حلال رزق کا خیال رکھے کہ اس کے رزق میں کہیں سے کوئی حرام کا شبہ نہ آئے، اور کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ کام انجام دے تو وہ انشاءاللہ فتنوں سے محفوظ رہ سکتا ہے، کیونکہ قرآن میں آتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، سورہ ہود کی آیت ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احادیث میں یہ بات جو فرمائی ہے کہ انسان کی نیکیاں بعض گناہوں کو اپنے آپ ختم کر دیتی ہیں، جیسے کہ پانچ نمازیں، جمعہ سے جمعہ، رمضان سے رمضان، درمیانی وقفے کے گناہوں کا کفارہ ہے، جب تک آدمی کبیرہ گناہوں سے بچا رہے۔ پھر صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، بری موت سے بچاتا ہے۔ تو بہرحال انسان کو یہ نیک کام کرتے رہنا چاہیے تاکہ وہ فتنوں سے بچ سکے، آزمائش سے بچ سکے۔ اور ہر وہ عمل صالح، یعنی جو بھی وہ نیک کام کرے گا، انشاءاللہ ضرور اس کو فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے اور امید بھی رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے۔ اور جو اجتماعی فتنے ہیں، ان سے بچنے کا راستہ تو ہمیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہی میں نظر آتا ہے۔ اور جب فتنے حد سے زیادہ بڑھ جائیں، تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں ہدایت دی ہیں کہ گوشہ نشینی اختیار کر لینا۔ لیکن یہ جب حد سے زیادہ فتنے بڑھ جائیں، ابھی وہ دور نہیں ہے کہ حد سے زیادہ فتنے بڑھ جائیں۔ الحمدللہ سب طرف ہم دیکھتے ہیں کہ نیکیوں کے کام بھی ہو رہے ہیں۔ تو ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ فتنوں کے دور میں اپنی کمانیں توڑ دیں، ان کے دھاگے کاٹ دیں، اپنے گھروں میں گوشہ نشینی اختیار کر لینا، اور ابن آدم کا طرز عمل اختیار کرنا۔ جیسے کہ جب قابل نے قتل کرنے کے لیے حابیل کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا، تو حابیل نے کہا تھا کہ میں تمہاری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ تو بہرحال حابیل متقی آدمی تھا اور قابل، اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی، اور اس نے حسد کی وجہ سے قابل کو قتل کرنا چاہا، لیکن حابیل نے جواب دیا کہ میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ تو لہٰذا ہمیں ان فتنوں سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ خود بخود لڑائی کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ پھر ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ خبردار، جب فتنے ظاہر ہوں، اونٹوں والا فتنوں کی جگہ چھوڑ کر اونٹوں کے باڑے میں چلا جائے، جس کے پاس بکریاں ہیں وہ بکریوں کے باڑے میں چلا جائے، جس کے پاس کھیتی باڑی کی زمین ہو وہ اپنی زمین پر چلا جائے۔ ایک آدمی نے عرض کیا کہ جس کے پاس اونٹ، بکریاں اور زمین نہ ہو کیا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اپنی تلوار لے، پتھر سے اس کی دھار کند کر دے، اور اپنے آپ کو فتنوں سے جہاں تک ہو سکے بچائے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ پھر مسلمان کا بہترین مال وہ بکریاں ہیں، جنہیں لے کر وہ پہاڑ کی چوٹیوں یا بارش کے میدانوں میں چلا جائے تاکہ اپنے دین کو محفوظ رکھ سکے۔ تو مین چیز کیا ہے؟ کہ فتنوں میں دین محفوظ رہے، کیونکہ بعض اوقات کہتے ہیں فتنے انسان کو دین سے دور کر دیتے ہیں، دین سے اس کو پھیر دیتے ہیں۔ تو مین چیز ہے ہمارا دین بچانا، دین اسلام کو بچایا جائے، ایمان کو بچایا جائے، ایمان کو محفوظ رکھا جائے۔ اور اگر فتنوں کی وجہ سے ہمارا دین متاثر ہو رہا ہے، تو پھر ہمیں اسے فتنوں سے بچنے کے لیے دور کہیں چلے جانا چاہیے۔ کچھ فتنے ایسے ہوں گے جن کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے دروازوں پر آگ کی طرف بلانے والے کھڑے ہوں گے۔ اس وقت ان کی پکار پر لبیک کہنے کی بجائے، تیرے لیے بہتر ہے کہ تو درخت کی چھال چبا کر تنہائی میں جان دے دے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ تو ان احادیث سے جو بات معلوم ہوتی ہے کہ اجتماعی فتنوں سے بچنے کے لیے انسان کو خوف کیسی ہی تنگی اور کچھ بھی تکلیف برداشت کرنا پڑے، اور چاہے اسے تنہائی میں زندگی گزارنا پڑے، لیکن وہ اپنا دین اور ایمان بچانے کے لیے وہ دور دراز چلا جائے اور قربانی دینی پڑے اسے، تو اسے کوئی قربانی دینے سے گریز نہیں کرنا چاہیے، اور ایسی جگہوں کو چھوڑ کر ان جگہوں پر جانا چاہیے جہاں فتنے نہ ہوں۔ اور ابھی وہ دور نہیں آیا کہ ہم سب چھوڑ چھاڑ کر گوشہ نشینی اختیار کر لیں اور اللہ اللہ کرتے رہے، نہیں، بلکہ ابھی الحمدللہ ہم جانتے ہیں کہ چاروں طرف خیر بھی ہے اور شر بھی ہے۔ معاشرے میں الحمدللہ آپ کو ایسے بہت سارے افراد مل جائیں گے جو نیکی کے چراغ جلائے ہوئے ہیں اور اسلام کی دعوت کا اور اشاعت کا کام کر رہے ہیں، اور ایسے لوگ بھی آپ کو مل جائیں گے کہ جن کی وجہ سے، جن کی سرپرستی میں بہت سارے لوگ مل کر یتیموں کی، بیواؤں کی سرپرستی بھی کر رہے ہیں اور دین کا کام بھی کر رہے ہیں، اور یعنی وہ علماء، وہ نیک لوگوں کی اور برے لوگوں کی کشمکش جاری بھی ہے، ایک جنگ جاری ہے، سمجھے۔ ایسے ادارے ہیں الحمدللہ، ایسے انسٹیٹیوشنز ہیں جو یہ نیک کام کرنے کا فریضہ انجام دے رہے ہیں، اور ایسے لوگ بھی آپ کو مل جائیں گے دنیا میں، بغیر کسی دنیاوی اجر کے، بغیر کسی ریا کے، خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدیں بنائی جا رہی ہیں، مدارس قائم ہو رہے ہیں، نیک لوگ یہ کام کرتے جا رہے ہیں، اور الحمدللہ یہ نیکی کا ایسا سلسلہ شروع ہے جو انشاءاللہ کبھی ختم نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں ایک جماعت ضرور ایسی رہے گی جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے گی۔ تو ہم کو سب کو اس میں شامل ہونا چاہیے، اور یہ ایک جماعت کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ایک پرٹیکولر جماعت، اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ ہر جگہ رہیں گے ایسے، کیونکہ اب ظاہر سے پھر کوئی ایک جگہ امت مسلمت یونائٹ نہیں ہے۔ تو اب یہ ہر جگہ جہاں جہاں بھی ایسے گروپس کام کر رہے ہیں، ایسے انسٹیٹیوشنز ہیں، ایسے ادارے ہیں، ایسے آرگنائزیشنز ہیں جو امر بالمعروف کا کام کر رہے ہیں، وہ سب اس میں شامل ہوں گے انشاءاللہ۔ تو بہرحال ابھی ان حالات میں تنہائی کا راستہ نہیں اختیار کیا جا سکتا، بلکہ معاشرے میں رہ کر ہمیں ماحول کو بدلنا ہے، نیکیوں کو فروغ دینا ہے، نیکیوں کو پھیلانا ہے، اور برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ جو لوگ یہ روشنی کے چراغ جلا رہے ہیں، ان کے ساتھ مل کر ان چراغوں کی روشنی کو اور مزید بڑھانا ہے، ہمیں بھی اس روشنی کا حصہ بننا چاہیے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ہم کو انجام دینا ہے، معاشرے سے برائیوں کو مٹانا ہے، جو فساد ہے فتنے ہیں ان کو ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے, لیکن جب وہ فتنوں کا دور آئے گا جس کی نشانی اللہ کے رسول نے ہمیں بتائی ہے, تو پھر اس دور میں فتنوں سے بچنے کا وہی راستہ ہوگا جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے کہ پھر جنگلوں اور پہاڑوں میں پناہ لینی چاہیے تاکہ اپنا دین اور ایمان محفوظ رکھا جا سکے. اور وہ ہم جانتے ہیں کہ وہ بالکل قیامت کے قریب وہ وقت ہوگا. پھر مین بات جو ہمیں یاد رکھنی ہے کہ اس دنیا کی زندگی کی حقیقت ہمیں یاد رکھنی ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, کہ یہ دنیا کی زندگی کیا ہے, صرف ایک دھوکے کا سامان ہے, اس کے سوا کچھ نہیں ہے. تو لہٰذا اس دنیا کے دھوکے میں اور فریب میں ہمیں نہیں آنا ہے, اور کوشش ہمیں کرنی ہے کہ ہم اپنی آخرت کو سنوار لیں, آخرت کو بنا لیں. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے, مسلم کی حدیث ہے کہ یہ عباد اللہ فثبتوا, اے اللہ کے بندو فتنوں کے دوران ثابت قدم رہنا. یہاں پر فتنوں کی بات نہیں ہے, لیکن ایکچولی کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ایسے وقت میں جب فتنے ظہور پذیر ہوں تو اس وقت ثابت قدم رہنا. اور واقعی میں آج کے انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ ایسے حالات میں جب کہ حالات اس کے موافق نہ ہوں, اس کے فیور میں نہ ہوں, اس وقت وہ ایمان پر ثابت قدم رہے. تو پہلا باب ہم دیکھتے ہیں ظہور الفتن, فتنوں کا ظہور. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے محفوظ رکھے. قیامت سے پہلے فتنے بارش کے قطروں کی طرح پے در پہ ظاہر ہوں گے. ان اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ قال اشرف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قطم من آتام المدینہ فقال هل ترون ما رأى؟ قالوا لا. قال فإني لأرى الفتن تقع خلال بيوتكم كوقع القطر. رواه البخاري. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے محلات میں سے ایک محل پر چڑھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پوچھا, جو میں دیکھتا ہوں کیا تم دیکھتے ہو؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا, نہیں. آپ نے ارشاد فرمایا, میں فتنوں کو تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح گرتا ہوا دیکھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. محل سے مراد یہاں پر دراصل جو اس زمانے کے بڑے بڑے قلعے تھے یا جو اونچے اونچے گھر تھے, تو ہو سکتے وہاں کا ذکر کر رہے ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہاں پر اونچائی پر چڑھے ہوں. اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کتنا بہترین تھا کہ آپ نے یہ نہیں تو کہہ دیا ڈائریکٹ کہ میں یہاں سے فتنوں کو برستا ہوا دیکھ رہا ہوں, بلکہ آپ نے پوچھا کہ جو میں دیکھتا ہوں کیا تم دیکھتے ہو. تو اس سے خود بخود صحابہ کرام کے اندر کیوریوسٹی پیدا ہو گئی, ایک تجسس پیدا ہوا کہ نہیں یا رسول اللہ, یعنی آپ کیا دیکھ رہے ہیں, ہم نہیں دیکھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں, یعنی میں فتنوں کو بارش کے قطروں کی طرح تمہارے گھروں پر برستا ہوا دیکھ رہا ہوں. آپ خود سوچیں کہ یہ حدیث ہمیں کتنا ڈرا دیتی ہے کہ بارش کے قطرے بوند بوند ہوتے ہیں نا, لیکن ایک کے بعد ایک گرتے چلے جاتے ہیں, اور پورے آسمان سے جب بارش برستی ہے اور قطرے گرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کوئی روک سکتا ہے, کوئی بچا سکتا ہے اپنے آپ کو؟ نہیں بچا سکتا سوائے گھروں کے اندر جانے کے. تو بارش کے قطرے کتنے زیادہ ہوتے ہیں, کیا آپ اسے کاؤنٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. سب سے پہلی بات اس حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ اگر جب فتنے برسیں گے تو جیسے بارش کا پانی ہم نہیں روک سکتے یا ان قطروں کو گرنے سے ہم نہیں روک سکتے, وہ فتنوں کو آنے سے بھی کوئی روک نہیں سکے گا, یعنی وہ آ کر رہیں گے اور ہو کر رہیں گے. دوسری اہم بات کہ قطرے بے انتہا ہوتے ہیں, اسے آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے. اسی طرح سے فتنے بھی بہت ہی زیادہ مختلف قسم کے ہوں گے, ہم اسے کاؤنٹ نہیں کر سکیں گے, اتنے فتنے ہوں گے. کثرت یعنی بارش کے قطروں سے مراد ایکچولی یہاں کثرت بھی بتائی گئی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ بارش کے قطرے ایک کے بعد ایک گرتے ہیں. اگر آپ کبھی ان بوندوں کو دیکھیں جو بوند گرتی ہے تو وہ ایک کے بعد ایک گرتی ہے, تو فتنے بھی ایک کے بعد ایک, یعنی یہ نہیں ہوگا کہ اچھا ٹھیک ہے برس کر ختم ہو جائے. نہیں, جس طرح سے قطرے ایک کے بعد ایک گرتے چلے جاتے ہیں وہ فتنے بھی اسی طرح سے ایک کے بعد ایک آ رہے ہوں گے. پھر دوسری اہم بات کہ یہاں پر برسنے کی بات ہے, یعنی یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے غور کرنے کا کہ یہ برسیں گے, اوپر سے آئیں گے. اور اسی لیے آج اسکالرس یہ کہتے ہیں, علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی سیٹلائٹس جو ہیں, انٹرنیٹ آپ دیکھ لیں, ٹی وی جو ٹیلی ویژن پر جو چیزیں کاسٹ کی جاتی ہیں, یہ تمام چیزیں کہاں سے کاسٹ کی جاتی ہیں, کہاں سے بتائی جاتی ہیں, کس طرح سے سیٹلائٹ کا جو سسٹم ہے مواصلات کا. اور اسی لیے احادیث میں اس دن آپ سے ذکر کیا تھا پہلے ہی نشست میں, آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے لیے اللہ کے رسول نے مواصلات کا لفظ استعمال کیا تھا. اور آپ دیکھیں کہ آج ان چیزوں کو بھی مواصلاتی نظام ہی کہا جاتا ہے, سیٹلائٹ. اس سے پتہ چلتا ہے کہ فتنے اس کے ذریعے سے برسیں گے. جیسے کہ بہت ساری باتوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اچھا مکہ اور مدینہ میں تم میوزک سنو گے, میوزک کے انسٹرومینٹس تمہارے ہاتھوں میں ہوں گے, یا ہر ایک کے ہاتھ میں میوزک کا وہ ہوگا, یعنی اس طرح کی کچھ باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں. اور اس وقت ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے تھے کہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ مکہ اور مدینہ میں کوئی شخص جا رہا ہے, اتنی بہترین جگہیں جس کو ہم کیا کہیں کہ جہاں پر ہم حج کے لیے جاتے ہیں, عمرہ کے لیے جاتے ہیں, جہاں اللہ کا گھر ہے, لیکن آج آپ دیکھیں کہ آج ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے, اور اگر کسی کی رنگنگ ٹون میوزک والی ہو اور اس نے سائلنٹ نہ کر رکھا ہو تو چاہے وہ طواف کر رہا ہو، چاہے وہ سعی کر رہا ہو، چاہے وہ نماز پڑھ رہا ہو کعبۃ اللہ کے سامنے، اس کی رنگ بج اٹھتی ہے اور پھر وہی والی بات ہم دیکھتے ہیں کہ میوزک وہاں پر شروع ہو گئی۔ پھر آپ دیکھیں نا کہ انسان گھر بیٹھے ایک دوسرے کو دیکھیں گے اور بات کر رہے ہوں گے، یعنی اسی سے ملتا جلتا جملہ ہم کو ملتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہم اپنے گھر میں ہیں اور یہاں سے کئی ہزار لاکھ کلومیٹر دور ہمارے رشتے دار، ہمارے گھر والے، ہمارے والدین آج اسکائپ پر جو بھی جتنے بھی جو سسٹم سے بات کرنے کے، جو ویڈیو کالنگ سسٹم ہے، آج ہو رہا ہے یہ سب کچھ۔ میٹنگس ہوتی ہیں، کوئی امریکہ میں بیٹھا اور کوئی انڈیا میں ہے، کوئی گلف میں ہے، اور میٹنگس ہوتی ہیں آن لائن، سب ایک دوسرے کو دیکھنے، میٹنگ روم کہا جاتا ہے اس کو، ہر جگہ ٹی وی ہوتی ہے اور سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے سسٹم آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ پھر تم ایسے سفر کرو گے، یعنی آسمانوں پر یا خلا میں تم سفر کرو گے، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے کہ اس نے ایسی سواریاں پیدا کی ہیں جو تم جانتے بھی نہیں۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کیسے خلا میں سفر کر رہا ہے۔ ہمارا پچھلا جو لیکچر تھا آپ نے سنا ہوگا، اسی کو سن کر کسی ہماری اسٹوڈنٹ نے کوئی ایک پکچر بھی بھیجا تھا کہ لوگ کس طرح سے خلا میں اڑ بھی رہے ہیں، خود سے اڑ رہے ہیں، کچھ ایسی چیز انہوں نے نکالی ہے کہ ایروپلین کی بھی ضرورت نہیں، ویسے بھی پیراشوٹ ہے ہم دیکھتے ہیں، اس کے ذریعے بھی اڑتے ہیں لوگ۔ تو بہرحال ایسی ایسی چیزیں پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بارش کے قطروں کی طرح گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ آپ سوچیں کہ ایک کے بعد ایک مسلسل، اور پھر بارش کے قطروں کو کوئی روک نہیں سکتا، ان فتنوں کو بھی کوئی روک نہیں سکے گا، اور پورے آسمان پر چھائے ہوتے ہیں بارش کے قطرے، اور یہ فتنے بھی پورے آسمان پر چھائے ہوئے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں وہ خلائی سسٹم کا سارا نظام، جو سیٹلائٹس کے بارے میں دیکھیں، آج کل بہت اس پر بحث بھی چل رہی ہے، جیسے کہ آپ نے خود پڑھا ہوگا کہ خلا میں جو کچرا ہے، جو سیٹلائٹس جو ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں یا ٹوٹ جاتے ہیں، وہاں جا کر برسٹ ہو جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے خلا میں بہت زیادہ پالوشن ہو گیا ہے، اور وہ سارے ٹکڑے وہاں تیر رہے ہیں سیٹلائٹس کے یا جو راکٹ وغیرہ بھیجے جاتے ہیں یہاں سے۔ یعنی آپ خود سوچے کہ وہاں خلا میں بھی انسان نے کوئی چیز نہیں چھوڑی، اور یہ جتنے ہمارے سسٹمز ہیں جو چل رہے ہیں میڈیا کا، یہ سب سیٹلائٹس کے ذریعے سے ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے محفوظ رکھے، اور جتنا ہو سکے آپ دیکھیں ہم اس کو اچھے معنوں میں استعمال کریں، اچھے کاموں میں استعمال کریں۔ یعنی میڈیا کے ذریعے سے جو چیزیں آج ہم کو ملی ہیں، ہم اس کو اچھائی کے لیے بھی تو استعمال کر سکتے ہیں، اس کا اچھے کاموں کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال ان فتنوں سے جس قدر ہو سکے ہم کو بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور کیا ہے اس کے فتنے؟ آپ دیکھیں وقت کا ضائع کرنا، انسان ٹی وی کے پیچھے بیٹھا رہتا ہے، آپ دیکھیں کہ بعض اوقات نمازوں کے وقت ہو جاتے ہیں، بعض اوقات جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، لیکن کچھ بچے، کچھ مرد حضرات ایسے ہوتے ہیں ان کو کوئی خبر نہیں ہوتی ہے، اس قدر وہ منہمک ہو جاتے ہیں ٹی وی گیمز میں یا خبروں میں یا پھر جو بھی واٹس ایپ کی وجہ سے یا واٹس ایپ کے ویڈیوز اور آڈیوز میں بہت زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اچھا جماعت کھڑی بھی ہو گئی۔ تو یہ فتنے نہیں طور کیا ہے جو انسان کو اپنے دین سے دور کر دے، جو نماز سے دور کر دے۔ یعنی چلیں ٹھیک ہے، ابھی انسان کوئی جاب کر رہا ہے اور اس کو جاب پر ایسا کوئی سسٹم ہے کہ اس کو جلدی چھٹی نہیں ملتی ہے، تو وہ نماز میں پہنچنے میں اسے تھوڑی دیر ہو جاتی ہے، تو ایک الگ بات ہے۔ لیکن گھر بیٹھا ہوا ہے انسان، اور گھر بیٹھے بیٹھے بھی وہ باجماعت نماز صحیح سے ادا نہ کر سکے، تو پھر آپ خود سوچے کہ کیا فتنے نہیں طور کیا ہے؟ تو بہرحال یہ فتنوں نے انسان کو اس طرح سے اپنے اندر انوالو کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ قیامت کے قریب ہر طرف فتنے ہی فتنے اور مصیبتیں ہی مصیبتیں ہوں گی۔ عن معاویہ رضی اللہ عنہ یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لم یبق من الدنیا الا بلاء و فتنہ، رواہ ابن ماجہ، حدیث صحیح ہے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے قریب دنیا میں سوائے مصیبتوں اور فتنوں کے کچھ باقی نہیں رہ جائے گا۔ اور ویسے بھی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے قریب تو ہو گئی اس قدر خطرناک فتنے، لیکن جب انسان کی موت واقع ہوتی ہے، تو آج آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں جب انسان کی موت آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ صرف بیماریاں، مشکلات، مصیبتیں۔ یعنی آج کے دور کا انسان ایسا ہو گیا کہ جب وہ ایک بار بیمار ہوا اور ایک بار ہاسپٹل والوں کے حوالے ہوا، تو سمجھ لیجیے کہ اس کے لیے مصیبتیں شروع۔ نہ بیچارے کو کھانے کو چین، نہ پینے کو چین، نہ بات کرنے کو چین۔ اب وہ ہاسپٹل والے اس کے ساتھ جو چاہے سلوک کریں، اس کو وینٹیلیٹر پہ رکھیں، اس کو آکسیجن چڑھائیں یا خون دیں، کیا کیا کچھ نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے جو آتا ہے نا حدیث میں کہ مما تو فقط کام قیامہ، کہ جس کی موت واقع ہوگی اس کی قیامت واقع ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو ان بیماریوں سے بھی محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ہمیں دعا کرتے رہنی چاہیے۔ میں تو ہمیشہ جب بھی ایسے لوگوں کو دیکھتی ہوں، بہت اندر سے گھبراہٹ ہوتی ہے کہ اللہ نہ کرے کہ ہم پر وہ وقت آئے کہ ایک بار اب آپ کو اگر ہاسپٹل والوں کے حوالے کر دیا، تو اب وہ بالکل آپ کو کچھ بیچ میں کسی کی رائے سننا بھی گوارا نہیں کرتے، اور پھر وہاں پر جو حشر کرتے ہیں بیمار کا، اور بیچارے رشتے دار زندگی کی امید میں اپنے پیاروں کو لے کے جاتے ہیں ہاسپٹل کہ وہاں کچھ ہو جائے گا، اور وہ قصائی بنے آپ سے بس صرف پیسے بٹورتے رہتے ہیں ہاسپٹل والے، اور ہوتا جاتا کچھ نہیں، کیونکہ موت ہم سب جانتے ہیں اللہ کے اختیار میں۔ ٹھیک ہے علاج رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے, لیکن آج کل جو سسٹم ہو گیا ہے اس کو ہم علاج تو نہیں کہیں گے. ہم خود تصور کریں اور ہم خود سوچیں, ہم خود غور کریں اس بات پر کہ کیسے آج کل حالات ہو گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو ان مصیبتوں سے محفوظ رکھے کہ جس میں صرف مصیبتیں ہوں گی اور فتنے ہوں گے. جیسے جیسے قیامت قریب آئے گی ویسے ویسے فتنے بڑھتے جائیں گے. عن زبیر بن عدی رضی اللہ عنہ قال اتینا انس بن مالک فشکونا الیہ ما نلقا من الحجاج فقال اصبروا فانہ لا یاتی علیکم زمان الا الذی بعده شر منه حتی تلقوا ربکم سمعتہ من نبیکم رواہ البخاری. زبیر بن عدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حجاج کی طرف سے جو مصیبتیں ہمیں پہنچی تھیں ان کا شکوہ کیا. تو انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ صبر کرو, تم پر ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں ہر آنے والا دن تمہارے آج سے بدتر ہوگا حتیٰ کہ تم اپنے رب سے جا ملو گے. میں نے یہ بات تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. اب آپ دیکھیں, اور اگر یہ حج پر ہی ہم اس کو رکھیں تو جب ہم حج سے واپس آتے ہیں یقین جانے ہر ایک کی زبان پر کیا ہوتی ہے, شکایت ہے نا. جو ذمہ داران ہیں ان کو اپنے جو مامور ہیں ان سے شکایت ہوتی ہے, اور جو مامور ہیں ان کو اپنے ذمہ داران سے شکایت ہوتی ہے, ہر قافلے والے کو دوسرے قافلے والے سے, اور ہر پڑوسی کو دوسرے پڑوسی سے شکایت ہوتی ہے. ٹینٹ جو لگے ہوتے ہیں ہر ایک دوسرے کی شکایت کر رہا ہوتا ہے, اور بس ایک شکایتوں کا ہی سلسلہ چلتا رہتا ہے. جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ حج کا سفر اس کو کیوں جہاد کہا گیا عورتوں کے لیے. اور جب کچھ خواتین نے جہاد میں جانے کی اجازت مانگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج اور عمرہ تمہارا جہاد ہے. تو اس کو جہاد کہا گیا ہے حج اور عمرے کو, کیوں؟ کیونکہ اس راستے میں تکلیف تو اٹھانی پڑے گی, جد و جہد تو کرنی پڑے گی, مشکلات تو آئیں گی. سفر سفر ہوتا ہے, اور پھر سفر وہ والا جہاں سارے لوگ آتے ہیں, ساری دنیا سے لوگ آتے ہیں, تو وہاں پر آپ کو کچھ نہ کچھ چیز کی تکلیف تو اٹھانی پڑے گی, کوئی کمی بیشی تو آپ کو قبول کرنی پڑے گی. لیکن ہم میں سے کوئی برداشت کرنے کے قابل نہیں رہا, ہم بس شکایتیں کرنا جانتے ہیں. تو اسی طرح سے انس بن مالک کے پاس بھی کچھ لوگ آئے اور انہوں نے وہ مصیبتیں جو ان کو پہنچی تھی حجاج کی طرف سے اس کا شکوہ کیا. تو انہوں نے کیا کہا کہ صبر کرو, تم پر ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں ہر آنے والا دن تمہارے آج سے بدتر ہوگا. اب آپ خود سوچ لیں کہ اس زمانے میں اگر مشکلات تھیں تو آج کے دور میں کتنی مشکلات ہوں گی. وہ تو صحابہ کرام کا زمانہ تھا, اور اس کو اللہ کے رسول نے بہترین دور کہا. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں ملتی ہے کہ خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, کہ سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں, پھر جو اس کے بعد آئیں گے, پھر جو اس کے بعد آئیں گے. یہ بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے, خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, کہ بہترین دور میرا دور ہے, یعنی میرے صحابہ اکرام کا دور. پھر اس کے بعد جو آئیں گے وہ بھی دور بہترین ہوگا, اور جو اس کے بعد آئیں گے وہ بھی دور بہترین ہوگا. لیکن اس کے بعد آپ نے نہیں فرمایا, یعنی صحابہ تابعین اور تبع تابعین. تو آپ دیکھ لیں کہ ہم کون سے دور میں جی رہے ہیں کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات پائے ہوئے 1450 سال گزر چکے ہیں. تو پھر ہمیں کتنا صبر نہیں کرنا چاہیے, اور کس طرح سے اپنی تکلیفوں کو برداشت کر کے اس کا اجر حاصل کرنا چاہیے. تو بہرحال یہ فتنوں کا ہمارا پہلا چیپٹر تھا, لیکچر تو دوسرا رہا لیکن کتاب کے جو ابواب ہم نے شروع کیا آج اس کا پہلا حصہ تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے, اور ان فتنوں کے دوران اللہ تعالیٰ ہمیں صبر اور استقامت دے, ہمیں امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرنے والا بنائے, اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایات دی ہیں ہمیں ان ہدایت پر پوری طرح سے عمل کرنے والا بنائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.